جتنا معیار قربانی ہے اتنا ہی انسان کی فضیلت کا معیار، اتنا ہی درجہ بلایا تھا. اور قربان کرنے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ چیز دے دی ہے جیسے ہم اپنا جسم سے، یہ جسم کنزیومبل ہے، ایکسپینڈیبل ہے، ہر حال میں فن پنا ہونے والا ہے. کوئی اس کو کتنا ہی بچا کے رکھنے کی کوشش کرے نہیں بچا سکتا. یہ دیا ہی اس لیے دیا ہے کہ اس کو خدا کی راہ میں قربان کرو اور قرآن واضح ہو گئی.
مال اور اولاد اور سمراج اور انسان کا وقت، یہ تمام چیزیں بھی
قربانی سب جی وہ باتیں ہیں، لیکن وہ سب چیزیں اسی سے جسم سے وابستہ ہیں. یعنی کہ چاہے ہم مال کی بات کریں، چاہے وقت کی بات کریں، چاہے کسی بھی چیز کی بات کریں، وہ سب کے ساتھ جسم سے وابستہ ہیں. یعنی اسی لیے جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے قربانی ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے قربانی ہے، زکات حکومت دینا ہے قربانی. یہ سب کی سب چیزیں جسمانیات سے وابستہ ہیں، روحانیات سے نہیں.
قربانیاں دینا جسمانیات کی قربانیاں بھی دینا ہے. میں محبت کرتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنی آل اولاد سے اور تربیت سے، اس کی بھی قربانی شاید طرف کی بھی ہے، اور وہ قربانی جسمانی قربانی.
دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، جیسے آپ مال ملے گا پرانے کریم جو پانچ چیزیں کہہ رہے ہیں، انفسے وسمرات، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی جسمانیات سے پیدا ہوئی، اس سے واپس. یعنی آپ محبت کی قربانی، جیسے آپ کہیں گے محبت کی قربانی، یعنی کیا کیا کہیں گے محبت کی قربانی کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ بھی جسمانی ہے. یعنی کسی کو بھی، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اولاد کی قربانی دی، یعنی اولاد جسمانی طور پر ان کی نظروں کے سامنے قتل ہو گئی، جدا ہو گئی. ان تمام چیزوں کا تعلق جسم سے. اس وقت آپ اپنی اولاد کو اپنے سے فزیکلی دور کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں قربانی دے رہا ہوں. یہی اولاد آپ کے ساتھ گھر میں، یہی اولاد کسی دوسرے ملک میں سلامت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس اولاد کو فلاں ملک میں بھیج دیا، میں اس کے بہتر مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوں. قربانی کیا دی؟ جو فزیکل پراکسیمیٹی کی وہ ختم کر دی اپنی. تو تمام کی تمام چیزوں کا تعلق اسی سے، اس جسم سے، جسمانیات سے. یعنی خدا نے جسم دیا، اور جسم کے ساتھ بہت سارے ملحقات ہیں، بہت سارے لاہتیں چیزیں جو جسم کے ساتھ ملے، ان سب کی قربانی بھی جسم کی قربانی. چاہے اس جسم کو آپ ڈائریکٹلی اسپینڈ کریں، یا اس جسم کے ساتھ جتنے چیزیں اٹیچ ہیں ان کو اسپینڈ کریں. اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہم اس کا بھی کریں کہ ظلومن جملہ والی جو کیفیت ہے، یا ظلومن جملہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کہ جس کی جو مخلوق ہے، جس نے امانت کا بول اٹھایا، جس مخلوق کو خدا نے خلافت کا اہل جانا، ملائکہ کو اس کی فضیلت کے مقابلے میں انکار کر دیا، اس کو ظلومن جملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے سامنے. اچھا ادھر ایک سوال ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا، یا اس سے پہلے ایک بات ہم اور کر لیں، بڑا عجیب سا نقطہ ہے کہ قرآن کریم میں نوع انسان کے حوالے سے تقریباً 80 سے 90 مرتبہ ذکر آیا ہے، انسان یا اناس یا انس، واحد میں بھی اور جمع بھی. انسان کی کہیں بھی تعریف نہیں ہوئی. سب سے عجیب بات، انسان کی تعریف کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے. پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس میں جب انسان کے لفظ آئے تو کس صفت کے ساتھ آئے؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. بے شک انسان طغیان اور سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو غنی و بے نیاز دیتا ہے. پہلی وحی اور انسان کے بارے میں پہلا جملہ ہے جو زمان وحی سے ابھر ہوا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ کہ یہ انسان طغیان اور سرکشی میں کا شکار تابعی ہو جاتا ہے جب اپنے کو بے نیاز و غنی دیتا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات سورہ یاسین کہ ہم نے انسان کو خلق کیا نطفے سے اور وہ فصیح و مبین کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. انسان لیئوس کفور. انسان جلد مایوس ہو جانے والا اور بے انتہا ناشکرا ہے. انسان خود اقل انسان و ضعیفا. انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. انسان کو جلدباز خلق کیا گیا. ان سب کہیں بھی آپ انسان کے حوالے سے کوئی تعریف تلاش کر ہی نہیں سکتے. تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کس چیز کو آپ تعریف کر سکتے ہیں؟ کہ ہم نے انسان کی خلقت کو بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تعریف ہے کہ ہم نے انسان کا جو فارمولا اس کا ڈیزائن ہے وہ بہترین بنایا. یا یہ کہ جب ہم نے انسان کے جسم کو درست کرنے کے بعد اسے دوسری خلقت میں اٹھایا تو ماں انشا نہ ہو کلپنا پر پھر ہے پتوار کرنا پڑ سم اٹھاتی. اس کو ہم تاریخ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ انسان کی ہر جگہ برائی. کیا ہوگا یہ کیا بتا رہا ہے؟ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ خدا نے جب آدم کو خلق کیا ملائکہ نے اعتراض کیا کہ یہ مخلوق کیسی ہے جو خون بہائے گی اور فساد برپا کرے گی. اس مخلوق کو ابلیس نے دیکھا تو اس نے کہا اس کی حیثیت کیا ہے؟ خلق تنی میں نار و خلق تہو ممکن. کہ میں اس کے آگے آگ سے خلق ہوا ہوں. یہ مٹی سے پیدا ہونے والی خلق ہونے والی مخلوق اس کی حیثیت کیا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ یعنی چاہے ملائکہ ہوں چاہے ابلیس ہو دونوں کی نظر کس پہ پڑ رہی ہے؟ آدم کی قیمت پر. آدم کے مٹی اور پانی سے بنے ہوئے پیکر پر. اور خدا اس کے جواب میں ان کو ایک بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری نظر صرف آب و گل پر ہے لیکن تم اس کے اندر موجود اس روحانیت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے جس کا علم دے. لیکن آدم کو اپنے اس مٹی اور پانی کے بنے ہوئے جسم کے ساتھ اسفل السافلین میں سب سے زیادہ خطرہ ہے. کہ جب آپ کسی کو کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور اس کو کسی خطرناک جگہ پہ بھیج دیتے ہیں تو اس سے کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کا چاہتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو اور اس کو تربیت کے لیے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کسی خطرناک مقام پہ بھیجتے ہیں تو جتنے پریکاشنری میجرز ہیں اور جتنے مسائل درپیش ہیں سب کے سب کو بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں کہ دیکھو اس سے خبردار رہنا اس سے خبردار رہنا اس سے خبردار رہنا کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے کہیں اس مسئلے میں نہ الجھ جاؤ. تو خدا نے جب انسان کو ابن آدم اور آدم کو اس جسم مادی کے ساتھ اسفل السافلین میں کے جو دار ظلمت ہے جو دار اتباع خواہشات ہے وہاں پر اتارا تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ خطرناک مقام ہے کہ جسم اور عرض لیتھل کمبینیشن. کہ اگر یہ آدم اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس حیات عرضی کے پندوں کے پہلوؤں سے نکلنا اس کے بعد سے بات ہے. تو سب سے پہلی اس چیز کو ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو تم جب اس عالم میں اتر رہے ہو تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں تم لاعلم بھی ہو اور تمہارے اندر جہل والی صفت بھی پائی جاتی ہے. میں بس آج اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں اور پھر ان شاء اللہ یہ دفعہ سورہ آراف کی آیتیں کچھ آپ کے سامنے تلاوت کر دوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ موضوع کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ پہلا دل کہ میں خود تھوڑا سا بوکلا جاتا ہوں سمیٹنے میں کس طرح سے بڑھوں, اور دوسرا پھر وقت کی کمی کہ اگر ہم اس وقت ایک نئے موضوع کو چھیڑ دیں تو پھر ایک گھنٹہ ہو جائے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اشارہ کر دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے کہا یعنی خلافت کے بحث مکمل ہونے کے بعد ملائکہ سے خدا نے کہا یا آدم کن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو. فکلا من حیث شئتما, اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو. ولا تقربا حاضح الشجرہ, لیکن اس طرف حاضحی, یہ حاضحی کیا ہے, قریب ہے, حاضح قریب ہے, اس طرف کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین, اگر تم درخت کے قریب چلے گئے تو کس میں سے ہو جاؤ گے, ظالمین. فوسوس لهما الشیطان, اب شیطان نے ان کے لیے وسوسہ ہی جاتی ہے. یہاں پر ایک جملہ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وسوسہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی خواہشات یہ حقیقتا ظلمت ہے جس میں پھنس کر انسان ظالم ہوتا ہے. وسوسہ, اور وسوسہ جب انسان کی خواہشات کو اٹریکٹ کر لے, یعنی انسان کی خواہشات وسوسے کی طرف پھینک جائے, یہ ایک ظلمت کو ایجاد کرتی ہے, تاریکی کو, جس تاریکی میں پھنس کر انسان ظالم ہوتا ہے. وسوسے کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ وہ چیز جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یعنی ایک ایسا خیال, ایک ایسا تصور جو ہمارے پاس پیدا ہوا اور جس کے پاس نہ ہمارے پاس علم ہے نہ دلیل ہے. اسی وجہ سے جو وسوسہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے اور ظلم کے مقابلے آ جاتا ہے, یعنی وسوسہ انسان کو ظلمان اور ظالم کے مرحلے تک لے جاتا ہے اور ظلم کے مقابلے میں آ جاتا ہے. کہ جس چیز کا انسان علم رکھتا ہو, جس کے پاس دلیل نہ رکھتا ہو, ان خواہشات اور ان چیزوں کو اپنے اندر پرکھنے لے, یہ وسوسہ. شیطان نے وسوسہ ایجاد کیا, لہما معلوم من سوفاتے ہیں, تاکہ ان کی جو چھپی ہوئی خرابیاں تھیں, شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی چھپی ہوئی خرابیوں کو کھول دیں. وقال ما نهاكما ربكما, اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے جو تم کو تم دونوں کو منع کیا ہے, عن هذه الشجرة, اس درخت سے, الا ان تکونا ملکین, تاکہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ. او تکونا من الخالدین, یا تم کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والی مخلوق نہ بن جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ بات ایک واضح ہو رہی ہے کہ ملائکہ ظاہری طور پر انسان سے بلند مخلوق تھے, ورنہ اس کو ملائکہ کو مثال کے طور پر نہیں لانا چاہیے. اگر اس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا حضرت آدم کو سب مل گیا تھا, خلیفہ بن گئے تھے, اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ملا مل کے نہیں تھا, اس صلاحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ انسان اور آدم خلیفہ الہی بن سکتے ہیں. تو جب اس جنت میں رہ رہے ہیں اور شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو خدا نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے, کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نظر میں فرشتے بالا تر ہوں گے. یہ وہی چیز ہے جو آپ نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ وسوسہ ایجاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, کہ اے ٹو بی کے پتے جانے کے بجائے پوائنٹس کی ایجاد کرنا. وسوسہ اسی طریقے سے پیدا کیا, وہی کام شیطان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی قسم کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی وسوسہ پیدا کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ کو کنفیوز کرنا. کیونکہ اگر آپ دلیل اور عقل کے ساتھ چل رہے ہیں, مضبوطی کے ساتھ, تو کوئی دوسرا آپ کو بہکا نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس کلیئر ویژن ہے, میرا یہ رستہ ہے, مجھے اس پر پہنچ رہا ہے, کوئی بھی بولتا ہے, تو سب سے پہلے جو غلط رستے پہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کنفیوز کرتا ہے.
جی
ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, بالکل. آئل ہے توکل, اسی لیے تو امبیا کا لوگ آئل ہے توکل, تو وہ دلائی ہے امید کہ جتنے بھی جب تک میری ذات ہے میں ہوں اتنا کمزور کہ خدشات کا شکار ہوں گا, لیکن جب میرا بھروسہ اس پہ ہو جاتا ہے پھر میں اس نہیں ہوتا. حضرت انبیاء کی جملہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا, وما لنا الا نتوکل علی اللہ, ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم خدا پہ توکل نہ کریں. لیکن جب ہم خدا پہ توکل نہیں کریں گے تو لامحالہ بس کو سمجھ پائے. تو اب اس نے ایک نئی جہت, ایک نئی کھڑکی کھول دی کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ رہنے والی مخلوق نہ بن جاؤ. قاسم ہوا اور ان دونوں کے سامنے قسم ہے, انی لکما لمن الناطقین, کہ بے شک میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. آپ نے شاید کوئی واقعہ لطیفہ سنا ہوگا کہ یہودی نے بچے کو تربیت دینے کے لیے اس نے کہا کہ تم اس جگہ سے چڑھ جاؤ اور وہاں سے سلام مار دو اسی جگہ سے. تو وہ بچہ جو تھا وہ کہنے لگا میں اوپر سے گروں گا, مجھے چھوڑ دیتے ہیں. کہنے لگا نہیں, تم سلام مارو گا تو میں گود لے سامان. بچہ چڑھ گیا, اس نے سلام ماری, وہ ہٹ گیا. اس کو بچہ نیچے گیا, اس کو چھوڑ دیا. میں آپ نے اگلی بات کی تھی اور آپ مجھے چھوڑ دیتے. اس نے کہا میں تمہیں یہی سکھانا چاہ رہا تھا کہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرنا, یہاں تک کہ اپنے باپ پہ بھی. تو حضرت آدم کو یہ ایک عجیب لیسن ہے یہاں پر کہ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو تجربہ نہیں ہوا اس بات کا کہ کوئی قسمیں کھا کھا کے اور ناسے ہونے کا دعویٰ کر کے بھی روکا دیتا ہے. قسم کھائی, کیا قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے ناسے ہوں, بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. اب اس کے مخالف میں کون سی چیز تھی جو آدم کو بچا دی؟ عقل. لیکن آدم اب کیونکہ وسوسے کے ساتھ وہ اٹریکشن آ گئی تو ظلمت میں چلے گئے, تو اب ظلمت میں جانے کے بعد عقل کا استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فضل اللہما بعروج, اور دھوکے کے ذریعے سے انہیں نزدیک کر دیا اس طرف سے خدا کی. آدم ابھی آدم نہیں ہے,
یعنی اس کو جو پتا لگایا تھا پتا نہیں لگایا نہیں.
آدم کی جو شخصیت شروع ہوئی ہے وہ زمین پر آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. یعنی شخصیت آدم کی ابتدا ہے زمین پر آنے کے بعد. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آدم کا جنت میں قیام 6 یا 7 گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھا. جب صبح کے وقت یہ ہوا, ظہر کے وقت آدم کو جنت ملی, مغرب کے بعد عشاء کے بعد بات بس اتنا. تو یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے, آج ہی ہم بات کر رہے تھے اس پر اور ایک بہت اچھا لطیف نقطہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. یعنی خدا کو آدم کو زمین پر ہی بھیجنا تھا, زمین کے لیے ہی بنایا تھا, تو ڈائریکٹ زمین پر ہی خدا تھا. خلافت کی بحث کے بعد کے بیچ میں جنت کے کچھ دورانیاں کیوں آ گیا؟ اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اگر آدم براہ راست اسفل السافلین میں آتے تو ان کا دل اسی جگہ میں رہتا. پہلے خدا نے آدم کو جنت میں رکھا, انہیں ایک اچھا گھر دکھایا اور اچھے گھر سے نکال کے وہی جگہ ہوتا. تاکہ آدم جب تک زمین میں رہے ہمیشہ جنت کو یاد کرتے ہیں. یعنی یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آدم کا دل زمین میں لگے نہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو برے ماحول میں پیدا ہوتا ہے, ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے جہاں گندگی ہو, اسی کو اچھا سمجھتا ہے جب تک کہ اس سے بہتر ماحول میں چلا نہ جائے. لیکن ایک بچہ ہے کہ جو اچھی جگہ سے بری جگہ پہ آ جائے, اسے ہمیشہ اپنی پرانی جگہ یاد آتی ہے. تو شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا نے پہلے آدم کو جنت میں رکھا, کہا کہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے, پھر اس کے بعد انہیں نکل کے جانا پڑا زمین میں کہ یہ تمہارے لیے مقام آزمائش ہے. تو جب تک مقام امتحان میں رہو اپنے اصل گھر کو یاد کرتے رہو. اور روایتوں میں ایک روایت بھی بیان کی گئی کہ حضرت آدم کی اولاد نے ان سے یہ شکایت کی کہ آپ خاموش بہت زیادہ رہتے ہیں, ہم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنی خون کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو کرو. یعنی آدم اس چیز سے وہ اس کے دماغ سے نکلی نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ فیور ہے خدا کی طرف سے کہ اگر خدا اسفل میں ہی رکھتا انسان کو تو انسان مزاجن اسفل سے مانوس ہوتا. خدا نے بہشت میں رکھنے کے بعد اسفل میں اتارا تاکہ یہاں سے مانوسیت نہ ہو اور ہمیشہ اپنا اصل گھر نایاب آتا رہے. سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہی ہے کہ جو کچھ آدم میں ہے یا تھا وہ سب کا سب انہیں اصل گھر میں. اچھا اس کی ایک دلیل بھی انہوں نے آتوائی میں بیان کی کہ جو کچھ آدم کے ساتھ ہوا اس کا اطلاق پوری نسل پہ ہوتا ہے, چاہے وہ سجدہ ہو, چاہے وہ سجدہ ملائکہ ہو, چاہے وہ ابلیس کا بیٹھا ہو. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ جب ابلیس چلا ہے نا وہاں سے, ابلیس میں خدا, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ابن آدم میں سے صرف مومنی کو رہتا ہوں. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. کہ کل نسل آدم کو وہ آدم جیسا ہی دیتا, اگرچہ اس وقت اس کی دشمنی صرف پردے آدم سے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کا سجدہ بھی اور ابلیس کا بہکاوا بھی جو ان کے ساتھ بھائی پورا کا پورا تمام مسئلہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.